أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. یہ سورة آل عمران قرآن پاک کی جو یہ مصحف کی ترتیب ہے، جس ترتیب سے قرآن پاک لکھا ہوا ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، امت کے پاس جو مصحف موجود ہے اس ترتیب میں اس سورت کا نمبر تیسرا ہے. نزول کے اعتبار سے اس کا یہ نمبر اور یہ ترتیب نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات اور سورتوں کی جو ترتیب ہے وہ دو قسم کی ہے. ایک وہ ترتیب ہے جس ترتیب پر قرآن پاک موجودہ مصحف کی شکل میں جو مرتب کیا گیا، یہ ایک ترتیب ہے، اور ایک ترتیب وہ ہے کہ جس ترتیب پر قرآن پاک نازل ہوا ہے. پہلے کون سی آیات نازل ہوئیں، اس کے بعد کون سی آیات نازل ہوئیں، پھر اس کے بعد کون سی آیات نازل ہوئیں. تو اگرچہ نزول کی جو ترتیب ہے وہ اس موجودہ ترتیب سے مختلف ہے، لیکن یہ ترتیب جو قرآن پاک کے اس مصحف کی شکل میں ہے، لکھے ہوئے قرآن کی شکل میں، یہ بھی وہی ترتیب ہے جو ترتیب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں وجود میں آئی. اس لیے کہ صحیح احادیث اور صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی یا مجموعہ آیات کا نازل ہوتا تو وہ صحابہ کے جو وحی لکھنے پہ معمور تھے، وحی لکھا کرتے تھے، ان میں سے کسی کو بلا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے کہ اس آیت کو فلا صورت میں فلا مقام پر لگا دو، لکھ دو. تو یہ جو ترتیب ہے آیات کی اور صورتوں کا بننا ہے، اور پھر ہر صورت میں مخصوص اور محدود اور گنی ہوئی آیات کا آنا ہے، اور صورتوں کا نام ہے اور صورتوں کی ترتیب ہے، یہ کسی ایک صحابی کے ذہن کا اجتہاد نہیں ہے، بلکہ یہ وہی ہے جو رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں یہ کام پایۂ تکمیل تک پہنچا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس دور میں چونکہ کاغذ نہیں تھا تو قرآن پاک مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا تھا، بکھرا ہوا تھا، تو قرآن پاک محفوظ تھا دو صورتوں میں، دو شکلوں میں، ایک صحابہ رضی اللہ عنہم کے سینوں میں اور دوسرا پتھروں پر، لکڑیوں پر، چمڑے پر اور دوسرے اس قسم کی اشیاء پر قرآن پاک کے مختلف ٹکڑے آیات وغیرہ لکھے ہوئے تھے جس کو بعد میں جمع کیا گیا. جب جمع ہوا اور صورتوں کی ترتیب بنی تو موجودہ قرآن پاک جو ہمارے پاس اس وقت ہے یہ وجود میں آیا. اور یہ صرف ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمارا یہ دعویٰ ہے. تو اگر کسی غیر مسلم کی طرف سے یہ اعتراض ہو کہ تم مسلمان ہو اس لیے تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے تمہارے نبی پہ نازل کی گئی, الحمد سے لے کر اس قرآن کے آخری حرف تک جو کہ سین ہے من الجنۃ والناس, اس پوری کتاب میں کسی بھی جملے میں کسی بھی عبارت میں کسی بھی آیت میں حتیٰ کہ کسی حرف تک میں بھی آج تک کسی انسان نے کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی. تو یہ دعویٰ نہ صرف ہمارا ہے بلکہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم اقوام نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہاں واقعی یہ وہ کتاب ہے جو وہی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے اپنے آخری نبی پہ نازل کی گئی, اور اس کتاب میں آج تک کسی قسم کی تبدیلی اور تحریف نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ اگر قرآن پاک کا کوئی ایسا نسخہ مل جائے جو آج سے 800 سال قبل لکھا گیا تھا یا آج سے 1000 برس قبل لکھا گیا تھا یا 1200 سال قبل تحریر کیا گیا تھا یا خود نبی علیہ السلام کی زندگی میں اس کو لکھا گیا تھا, تو 1400 سال پہلے کی تحریر اور وہ حروف ان کو اگر آج کے اس جدید دور کے جو قرآن پاک جدید مشینوں پہ پرنٹ ہوتے ہیں طبع ہو کر وجود میں آئے ہیں شروع سے لے کے آخر تک کسی ایک حرف میں بھی آپ کو کسی قسم کی کمی یا زیادتی نظر نہیں آئے گی. یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ واقعی یہ وہی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی, اور یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے اس کو نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اور اس کے مقابلے میں وہ کتابیں جن کا ذکر خود اس کتاب ہدایت میں موجود ہے, زبور اور صحائف اور تورات اور انجیل, اور وہ تورات اور وہ انجیل جن دونوں کو جمع کر کے موجودہ بائبل بنایا گیا یا بنائی گئی, اب یہ جو موجودہ بائبل ہے اس کے اندر کیا واقعی تورات اور انجیل کو پرو دیا گیا, یہ ایک تفصیلی بحث ہے جس پر ہم انشاءاللہ جب اس سورت کی آیت نمبر 3 کی تفصیل پڑھیں گے تو اس وقت انشاءاللہ ہم تورات اور انجیل کے بارے میں کچھ چیزیں جو اہم ہیں وہ سمجھیں اور پڑھیں گے, اور پھر اس چیز کو بھی سمجھیں گے کہ موجودہ بائبل کی کیا حیثیت ہے قرآن کی روشنی میں ہی نہیں بلکہ ان لوگوں کے اقوال کی روشنی میں جن کا موجودہ بائبل پر ایمان ہے. وہ خود یہ اعتراف کر رہے ہیں اور انہوں نے صدیوں پہلے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ جو موجودہ کتاب مقدس ہے یہ وہ کتاب مقدس نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہیں, یا یہ وہ تعلیمات نہیں ہیں جو تختیوں پہ لکھی ہوئی وہ الواح ہیں جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو شریعت موسوی میں مسائل اور احکامات دیے گئے تھے. تو قرآن پاک کی یہ ترتیب ہے, اس ترتیب میں اس سورت کا نمبر 3 ہے. سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ تھی, اس کے بعد سورہ بقرہ تھی, اور 3 نمبر پہ اب یہ سورہ آل عمران ہے. اور یہ سورہ آل عمران سورہ بقرہ کی طرح اور بعض دوسری طویل سورتوں کی طرح یہ طویل سورتوں میں سے ایک سورت ہے. اس سورت کی 200 آیات ہیں, اور اس سورہ آل عمران کے علاوہ سورہ اعراف اور سورہ شعراء یہ وہ دو سورتیں ہیں جن کی 200 سے زیادہ آیات ہیں. سورہ اعراف کی آیات اگرچہ 206 ہیں لیکن آیات طویل ہیں, اور سورہ شعراء کی آیات اگرچہ 227 ہیں لیکن وہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. لیکن عدد بہرحال شعراء کا زیادہ ہے 227 اور اعراف کا کم ہے 206, اور اس سے کم عدد پھر سورہ آل عمران کا ہے 200. اس کے باوجود کہ اس سورہ آل عمران کی آیات بھی طویل ہیں, لمبی لمبی آیات ہیں, لیکن عدد اس کا پھر بھی 200 آیات ہی کا بنتا ہے. مدنی اور مکی سورتوں کی تقسیم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ آیات اور وہ سورتیں جو مدینہ منورہ میں یا ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی آیات یا مدنی سورتیں کہا جاتا ہے, اور وہ آیات یا وہ سورتیں جو ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئیں یا مکہ میں نازل ہوئیں تو ان کو مکی سورتیں یا مکی آیات کہا جاتا ہے. اور یہ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے, اور اس سورت کا جو مضمون ہے, اس سورت کے اندر جو اہم مضامین ہیں, وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ ہجرت کے بعد کے زمانے میں, جو کہ پہلے اور دوسرے اور تیسرے سال کا زمانہ ہے, اس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی ہوگی, کیونکہ 2 ہجری میں بدر کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد احد کا واقعہ ہوا. تو 2 ہجری میں بدر کا واقعہ ہوا اور اس واقعے کا ذکر اس سورت میں ہے, تو لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ سورہ آل عمران ہجرت مدینہ کے فوراً بعد کا جو زمانہ ہے یہ غالباً اس میں نازل ہوئی. اور نجران میں جو نصرانیت کا اڈا تھا یعنی عیسائیت کا, اور نجران میں ان کے بڑے بڑے مذہبی رہنما رہتے تھے, اور نجران میں ان کے بڑے بڑے کنیسہ تھے, چرچ. جس طریقے پہ مدینہ اور خیبر یہود کا گڑھ تھا, اسی طرح نجران اور جیزان یہ نصرانیوں کا گڑھ تھا. تو 9 ہجری میں نصارہ کا ایک بہت بڑا وفد جو 60 بڑے افراد پر مشتمل تھا, جس میں ان کے اہل علم بھی تھے اور ان کے بڑے بڑے لیڈر اور سردار بھی تھے, یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلہ اور مناظرہ کرنے کے لیے اور سوالات پوچھنے کے لیے مدینہ منورہ آئے. اور وہ جو ان پر حجت قائم کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ان کو پڑھ کے سنایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. تو جب یہ چیز ان کے سامنے بیان ہوئی, جس طریقے پہ اسی سورت کی آیت نمبر 59, 60, 61, 62 ان آیات میں اس مکالمے کا اور اس گفتگو کا ذکر ہے جو نبی علیہ السلام نے نصرانیوں کے سامنے کی تھی ان پر حجت قائم کرنے کے لیے. وہ عیسیٰ اور مریم کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ رکھتے تھے, تثلیث کا عقیدہ جو اس وقت بھی نصرانیوں کے ہاں ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان سے فرمایا کہ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا ایسا ہے جس کے لیے موت نہ ہو, کیا اللہ کے سوا دوسرا کوئی ایسا ہے جو خود ہی پیدا ہو, اللہ کے سوا دوسرا کوئی ایسا ہے جس کے لیے موت نہ ہو, اللہ کے سوا دوسری کوئی ایسی ہستی. تو یہ توحید کے جب دلائل آپ نے بیان کرنے شروع کیے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس کے باوجود جب وہ اپنی اس ضد پہ قائم رہے اور انہوں نے بات نہ مانی, تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت ان سے یہ کہا کہ آؤ اب ہم مباہلہ کرتے ہیں. آیت نمبر 61 میں مباہلے کا ذکر ہے. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ جو فریق حق پہ ہوتا ہے دوسرے فریق کو اس حق کی دعوت دینے کی تمام کوششیں جب ناکام ہو جاتی ہیں اور فریق مخالف حق بات کا انکار کرتا ہے, کسی بھی دلیل کو نہیں مانتا, تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ تم بھی اپنے بچوں کو جمع کرو, ہم بھی اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں, اور پھر ہم یہ بد دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جان بوجھ کے عمدن حق کا انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں ان کو مباہلے کی دعوت دی, اور مباہلہ بھی مناظرے کی ایک قسم ہے, اس سے بھی انہوں نے انکار کیا. تو یہ واقعات آل عمران کی ان آیات سے متعلق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سورہ آل عمران کے نزول کا زمانہ بڑا طویل ہوگا, اس لیے کہ اس میں بدر اور احد کی لڑائیوں کے واقعات بھی ہیں, مدینہ میں رہنے والے منافقوں کا ذکر بھی ہے, اور نئی نئی ہجرت ہوئی تھی تو ادھر ادھر سے لوگ آ کے مسلمانوں کو ڈرایا بھی کرتے تھے کہ یہ تم نے کیا کیا, تم مکہ چھوڑ کے مدینہ آ جائے, تم نے ایک نیا ملک بنا لیا, یہاں کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے, اور تم یہاں کی آب و ہوا سے بھی ابھی تک مکمل طور پہ متعارف نہیں ہوئے, عادی نہیں بنے, اور یہ تم نے مکے والے تو پہلے ہی تم نے اپنی ان کو اپنا دشمن بنایا ہوا تھا, اب مدینہ منورہ کے جتنے بڑے بڑے یہودی تین بڑے قبیلے ہیں, مدینہ منورہ میں جو بڑے تین قبیلے ہیں بنو نظیر اور بنو قریظہ اور بنو قینقاع, یہ بھی تمہارے دشمن ہیں, اور ادھر سے جیزان نجران کے نصارہ وہ بھی تمہارے دشمن ہیں, ادھر خیبر سے یہودی یہ مدینہ میں رہنے والے منافقوں کو کمک اور مدد پہنچا رہے ہیں, تو سیاسی اور سماجی اور اقتصادی اور ہر لحاظ سے مسلمانوں کو ڈرایا گیا, اور ڈرایا جانے لگا کہ شاید یہ ڈر جائیں, اور اس ڈر کی وجہ سے شاید یہ اس راستے کو چھوڑ دیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ چھوڑ دیں. تو اس کا ذکر آیت نمبر 173-174 میں ہے, الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم, کہنے لگے یہ دیکھو پوری دنیا تمہارے خلاف جمع ہو گئی ہے, بڑی بڑی طاقتیں سب تمہارے خلاف ہیں, تو تم کیا کر سکتے ہو, تم تو غریب ہو, کمزور ہو, اور بڑی طاقت نہیں ہو تمہارے پاس, ہر قسم کے ہتھیار نہیں ہیں, فخشوهم, ڈرانے لگے. تو صحابہ رضی اللہ عنہم کا حال یہ ہوا کہ بجائے ڈرنے کے ان کا ایمان اور اللہ کی ذات پہ مضبوط ہو گیا, فزادہم ایمانا, جتنی لوگ باتیں کرتے اتنا ان کا ایمان مضبوط ہوتا. وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ یہاں ایک افواہ کسی نے اڑایا نہیں, سب لوگ گھر میں دبکے چپکے بیٹھے, نہیں کہ اوہ نہیں ہم تو باہر نہیں نکلتے گھر سے, ہم تو کسی کا مقابلہ نہیں کرتے, ہم تو کسی سے لڑتے نہیں ہیں, ہم کہاں لڑ سکتے ہیں سپر پاور سے, ہمارے پاس ہے کیا جو ہم لڑیں گے. صحابہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس اللہ کی ذات ہے, اس کی ذات پہ ہمارا یقین ہے. فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جب مجھ پہ اتنا بھروسہ کرتے ہو تو میں تمہیں اکیلا تنہا کیسے چھوڑ دوں. فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء, کوئی پریشانی کوئی تکلیف انہیں کسی قسم کی لاحق نہیں ہوئی, اللہ نے ان کے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرمایا. تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اس سورت کا جو شان نزول ہے, اور اس سورت کا جو نزول ہے آل عمران کا, یہ تقریباً 2 ہجری سے شروع ہوا ہے, اور یہ 9 ہجری تک یہ سورت نازل ہوتی رہی ہے. نصارہ کا یہ وفد 9 ہجری میں آیا نجران سے, اور احد اور بدر 2-3 ہجری کو ہوئی. تو گویا کہ یہ سورت جو آل عمران ہے یہ 2 ہجری سے اس کا نزول شروع ہوا, اور 9 ہجری تک اس کا نزول جاری رہا. یہاں ایک بات اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ قرآن پاک کی کئی سورتیں اور آیات ایسی ہیں جو ایک سے زائد بار نازل ہوئی ہیں, یعنی جو اصل نزول ہے وہ تو ایک ہی بار ہے, لیکن تذکیر کے لیے اور صحابہ کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے جبریل نے یا کسی دوسرے فرشتے نے آ کے اس آیت کو یا اس سورت کو کئی بار آ کر آپ کے سامنے پڑھا اور سنایا. تو یہ بھی ممکن ہے کہ کئی آیات وہ ہوں جو 2 یا 3 بار نازل ہوئی ہوں, واللہ اعلم. لیکن یہ بات بہرحال تقریباً یعنی صحیح ہے اور طے شدہ ہے کہ اس سورت کا جو نزول ہے وہ 2 ہجری سے لے کے 9 ہجری تک کے اس زمانے میں ہے۔ سورت آل عمران، تو اس سورت کے اصل ترجمے اور تفسیر اور تشریح اور تاویل کو سمجھنے سے پہلے 6 باتوں کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو اس کا نام اور اس کا معنی، وجہ تسمیہ، آل عمران اس کو کیوں کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس سورت کا اپنی پہلی سورت سے کیا تعلق اور کس قسم کا ربط ہے، اور اسی طرح اس کا اپنی بعد والی سورت النساء سے کیا تعلق اور ربط ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اس کا وقت اور زمانہ نزول کیا ہے اور شان نزول کیا ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ اس سورت کی فضیلت کیا ہے۔ پانچویں چیز یہ کہ اس سورت کے اہم مضامین کون کون سے ہیں، اس سورت کے اہم مضامین کتنے ہیں، کون کون سے وہ مضامین اور عناوین ہیں جو اہم ہیں اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں، اور سب سے آخر میں اس پوری سورت کا خلاصہ۔ تو پہلی چیز جو وجہ تسمیہ ہے، اس کا نام آل عمران ہے۔ عمران یہ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، جسے بائبل والوں نے عمرام لکھا ہے، عین میم رے الف میم، اور عربی میں عمران ہے۔ عمران یہ کسی عمارت یا گھر کا بننا، یا کسی کام کی بناوٹ، یا کسی کی طویل عمر، تو طویل عمر والے کے لیے یا کسی کو طویل عمر کی دعا دینا اس کے لیے یہ عمران کا جو مفہوم ہے یہ اس کے قریب ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ وہی ہے۔ عمران بنی ہوئی عمارتوں اور گھروں کے لیے بھی عمران کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور یہ دونوں عمران تھے۔ اذ قالت امرأة عمران ربی، جو اسی صورت میں ہے آل عمران میں، اور اسی صورت میں جو آغاز ہو رہا ہے اس قصے کا، جس قصے میں مریم علیہ السلام کے اصل قصے کا جب آغاز ہوا تو وہاں لفظ ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ تو عمران یہ مریم کے والد بھی ہیں، اور عمران موسیٰ اور ہارون کے والد بھی ہیں۔ اس صورت میں چونکہ مریم علیہ السلام کا ذکر زیادہ ہے اور وہی اصل ذکر ہے، اس لیے اکثر مفسرین نے اس قول کو اختیار کیا ہے کہ یہاں پر جو عمران ہیں وہ مریم کے والد ہیں، جبکہ بعض نے یہ کہا کہ یہ مریم کے والد نہیں ہیں بلکہ موسیٰ اور ہارون کے والد ہیں۔ لیکن زیادہ جو چیز صحیح تر ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ اس صورت میں مریم کا ذکر زیادہ ہے، اس لیے یہاں پہ آل عمران میں جو عمران ہیں یہ مریم کے والد ہی ہیں، واللہ اعلم۔ اور یہ عمران جو مریم کے والد ہیں یہ داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جیسا کہ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ یہ عمران داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ عمران کی جو بیوی تھی مریم کی والدہ، اس کا نام تھا حنا، اور وہ بھی داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ اور یہ میاں بیوی عمران اور حنا، جیسا کہ امام ابن کثیر نے لکھا کہ یہ بے اولاد تھے، تو ایک دن ان کے گھر کے صحن میں جو درخت لگا ہوا تھا اس پہ ایک پرندہ آ کے بیٹھا، اور اس پرندے نے اپنے بچے کو جو اس درخت پہ گھونسلے میں تھا، یا وہ پرندہ اپنے ساتھ اسے لایا تھا، بہرحال وہ پرندہ اپنی چونچ سے اپنے اس بچے کو منہ میں کچھ دے رہا تھا، یعنی بچے کے منہ میں کچھ ڈال رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر جو حنہ تھی ان سے رہا نہ گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس وقت انہوں نے اللہ کے سامنے درد دل سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، جس طریقے سے اس پرندے کو تو نے اولاد سے نوازا تو میں تو انسان ہوں، وہ تیرے عظیم پیغمبر اور نبی داؤد کی اولاد میں سے ہوں، تو ہمارے گھر کو تو نے کیوں اس نعمت سے محروم رکھا، ہم پہ بھی مہربانی فرما اور ہمارے اس گھر کی بہار بھی ہمیں عطا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا سنی اور وہ امید سے ہوئی۔ جب وہ امید سے ہوئی تو طویل عرصے کے بعد اللہ نے اولاد دی، تو جب وہ امید سے تھیں تو انہوں نے یہ منت مانی۔ اس طریقے پہ اس صورت میں ہم پڑھیں گے کہ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اس نے یہ منت مانی کہ بیٹا ہوگا، اس بیٹے کو میں ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور جب ولادت ہوئی تو ولادت میں لڑکے کے بجائے لڑکی تھی۔ فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى، لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی کہ لڑکیاں ہیکل کی خدمت نہیں کیا کرتی، لیکن مریم یہ پیدا ہونے والی بچی، وانی سمیتها مریم، مریم کو انہوں نے خلاف عادت اور خلاف دستور اور خلاف اصول ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور ان کے خالو تھے زکریہ، انہوں نے مریم کی کفالت لی، اور پھر یہ زکریہ ہیں، یہ بھی بے اولاد ہیں، اور جب یہ اپنی مریم کے پاس آتے ہیں، یہ مریم کے خالو ہیں، یہ مریم کے پاس آتے ہیں محراب میں اور ہیکل میں بیٹھی ہوئی عبادت کر رہی ہوتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ بے موسم کے پھل، تو پھر زکریہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، جب تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھ بوڑھے کو بغیر موسم کے تو اولاد والا پھل بھی دے دے۔ تو وہاں اللہ نے ان کی دعا سنی اور ان کو اللہ نے بیٹا دیا، اور بیٹا بڑھاپے میں دیا، اور بیٹے کا نام بھی اللہ نے کہا کہ ہم بیٹا دیں گے، لڑکا ہوگا، نام بھی ہم رکھیں گے، اور اس کو نبی بھی ہم بنائیں گے، سردار بھی ہم بنائیں گے، بہترین خوبصورت جوان بھی اس کو ہم بنائیں گے، اور اس کے ہاتھوں سے کئی معجزے ہم دنیا کو دکھائیں گے۔ تو بشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ تو یہ آل عمران، اس وجہ سے اس سورت کا نام آل عمران ہے، جو اس سورت کی آیت نمبر 33 میں ہے، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران وآل عمران، تو اس سورت کا نام ہے سورۃ آل عمران۔ آل کا لفظ یہاں ہے عمران سے پہلے، آل اور اہل، اہل بیت، اہل بیت یا آل، اولاد اور گھر والے، یہ قرآن پاک کی آیات سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ گھر والوں کو بھی آل کہتے ہیں اور ماننے والوں کو بھی آل اور اہل کہتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر جب سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں آیا تو وہاں اللہ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، داؤد کے گھر والوں، تو گھر والے جتنے بھی ہیں سب اہل بیت میں شامل ہیں، بیوی یا ایک سے زیادہ بیویاں اور ہر بیوی کی تمام اولاد، سب کے سب آل میں شامل ہیں، سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طرح ماننے والے، پیروی کرنے والے، مطابعت کرنے والے، یہ لوگ بھی اہل اور آل میں شامل ہیں، جس طریقے پہ سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کا قصہ جب بیان ہوا، نوح علیہ السلام کا قصہ جب بیان ہوا تو وہاں جب نوح نے یہ کہا کہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل بیت میں سے ہے، اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں خونی رشتوں کی وجہ سے، خونی رشتوں کی وجہ سے اہل بیت اور آل بیت اور آل رسول کوئی نہیں بن سکتا، بلکہ عمل کی وجہ سے بنتا ہے۔ ایک شخص اگر خونی رشتے کی وجہ سے وہ کسی نبی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے لیکن وہ مشرک ہے اور وہ منافق ہے اور وہ منکر ہے اور وہ کافر ہے تو وہ اہل بیت اور آل بیت میں سے نہیں ہے. اس کے مقابلے میں نبی کی پیروی کرنے والا اور نبی کی متابعت کرنے والا اور نبی کو ماننے والا یہ خونی اور رشتے اور خاندان کے لحاظ سے باہر کا ہو تب بھی وہ اہل بیت اور آل بیت میں شامل ہے. اسی لیے آپ دیکھیے قرآن میں مختلف مقامات پہ کہا جاتا ہے آل فرعون آل فرعون, اس سے مراد تمام گھر والے ہوتے ہیں. ایک بیٹی کو اور ایک بیٹی سے چلنے والی نسل کو اہل بیت قرار دینا اور تین بیٹیوں کی نسلوں کو غیر اہل بیت قرار دینا, اور صرف علی رضی اللہ عنہ سے چلی ہوئی نسل کو اہل بیت کہنا, اور جعفر اور عقیل اور عباس یہ سب بنو ہاشم ہیں, یہ سب نبی کے گھر والے ہیں. تو اہل بیت نبی عباس کی اولاد سب کی سب اہل بیت نبی ہے, جعفر کی اولاد ساری کی ساری آل رسول اور آل بیت ہے, اور عقیل کی